فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کیا جائے یا مفتیان کرام کی گفتگو سنی جائے تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مقاصد شرع. یہ مقاصد شرع ہوتے کیا ہیں؟ یعنی اس لفظ کی کوئی وضاحت اور یہ کیسے حاصل کیا جا سکتے ہیں؟
مقاصد شرع کا لفظ بہت وسیع ہے. شریعت نے کون سا حکم کس مقصد کے لیے دیا، یعنی اس کا عام الفاظ کے اندر ترجمہ یہ ہے کہ دین کا، اسلام کا، شریعت کا کون سا حکم کس مقصد کے لیے. اب مقاصد شرع سمجھنے کے لیے یوں کہہ لیں کہ سارا دین ہی پڑھنا ضروری ہے، کہ سارا دین پڑھیں گے اور ہر دین کی حکمت سمجھیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ مقاصد شرع کیا. مقاصد شرع کے بارے میں چند ایک چیزیں میں جو بنیادی سی ہیں وہ عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مقاصد شرع ہر کوئی نہیں سمجھتا، یہ نہیں کہ سمجھ نہیں سکتا، ہر کوئی نہیں سمجھ. جیسے ہر کوئی عالم نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ عالم بن نہیں سکتا، بن تو سکتا ہے لیکن ہے نہیں. اسی طرح مقاصد شرع سمجھ تو سکتے ہیں لیکن سمجھنے والے ہے نہیں. لاکھوں کے اندر کوئی ایک ہوگا، اور علماء کے اندر بھی میں آپ کو بلا مبالغہ عرض کروں کہ ہزاروں علماء کے اندر دو چار ہوتے ہیں جو مقاصد شرع کو سمجھنے والے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ مقاصد شرع کی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کے اندر سارے کے سارے مقاصد شرع لکھے ہوئے ہوں. کتابیں ہوں گی لیکن اس میں اجمالی طور پر بیان کیا ہوا. جیسے ایک معروف مقاصد شرع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارے وہ کیوں آئے، تو فرمایا کہ پانچ چیزوں کے تحفظ کے لیے آئے. دین کے تحفظ کے لیے، جان کے تحفظ کے لیے، مال کے تحفظ کے لیے، اور نسب کے تحفظ کے لیے، اور عقل کے تحفظ کے لیے. یعنی شراب کیوں حرام ہے؟ تاکہ عقل محفوظ رہے. بدکاری کیوں حرام ہے؟ تاکہ نسب محفوظ رہے. اور دین کا تحفظ جو ہے یہ اصل چیزوں میں سے ہے. اچھا اسی طرح قتل و غارت گری اور اس طرح کی چیزیں کیوں حرام کی گئی ہیں؟ تاکہ جان محفوظ رہے. چوری ڈکیتی کیوں حرام کی گئی ہے؟ تاکہ مال محفوظ رہے. تو یہ جو ہے نا جان، مال، نسب اور عقل، یہ اس طرح یہ پانچ مقاصد بیان کیے گئے. اب پانچ مقاصد کا جو بیان کیا گیا یہ بڑا اجمال کے ساتھ ہے. یعنی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی تو اس کا کیا مطلب؟ کیا پورا دین ہی سمجھ گئے؟ اگر ایسا ہی ہے تو اسی کے پوسٹر چھپوا لیتے ہیں، وہی لگا دیتے ہیں جگہ جگہ تاکہ سارے لوگ سارا دین ہی سمجھ. ایسا نہیں ہے. یہ پانچ چیزیں ہیں. اب ان پانچ چیزوں کا تحفظ کرنا کیسے؟ یعنی اس پر ورنہ تو اگر لوگوں کی عقل کے اعتبار سے کلام کروں تو میں ایسے ایسے اشکالات وارد کروں گا کہ آپ دنگ رہ جائیں کہ یار نہیں بھائی یہ نہیں، واقعی جیسے شریعت نے حکم دیا نا ویسے ان کو سمجھنا ہے ہم نے. یعنی جان کا تحفظ کیسے کیا جائے گا، مال کا تحفظ کیسے کیا جائے گا، نسب کا تحفظ کیسے کیا جائے گا، عقل کا تحفظ کیسے ہوگا، دین کا تحفظ کیسے ہوگا. تو یہ اب پانچ مقاصد بیان کر دیے، لیکن یہ پانچ انتہائی بنیادی اور اجمالی مقاصد ہیں. آگے ان کے بعد مزید تفصیلات ہیں. ہر ایک کی تفصیل ہے. جان کے اندر اپنی تفصیل ہے، مال میں اپنی ہے، عقل میں اپنی ہے، نسب میں اپنی ہے، اور دین کے اندر اپنی. اب پہلے نمبر پر تو کتنا آدمی علم حاصل کرے کہ اس کو دین کے مقاصد سمجھ آ جائیں. تو دین کے مقاصد سمجھ آنے میں پہلی بات یہ، اس میں یہ بھی عرض کروں کہ یہ صرف اپنے تجربے سے سمجھ نہیں آتے. یعنی ہوگا کیا، ایک امام مسجد ہے جس کی ساری زندگی امامت کی گزری ہے، امامت ہی کی. وہ امامت کے اندر ایک اچھے امام بننے کے طریقے تو سیکھ سکتا ہے کہ لوگوں سے کیسے چلنا. یعنی پانچ مسجد سے فارغ ہوگا تو چھٹی مسجد میں اس کو سمجھ آ جائے گا کہ یار میں نے کیا نہیں کرنا کہ مجھے فارغ نہ کیا جائے. مدرس ہے وہ تدریس کر کر کے اس کو پتا چل جائے گا یار تدریس کیسے کرنی ہے، طلبہ سے کیسے ڈیل کرنا ہے. وہ اتنا محدود سمجھے گا. لیکن اس سے مقاصد شرع آ جائیں یہ ہرگز ضروری نہیں. ایک مبلغ ہے، وہ بیان کرتے 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 وہ بیان کرنے کے ساری چیزیں سمجھ جائے گا. اس کا اتار چڑھاؤ، ردم، موقع، محل، کہاں کیا بیان کرنا ہے، کیسے بیان کرنا ہے، کس طرح کے لوگوں میں، کس طرح کے لہجے میں، کس طرح کے الفاظ میں، کس طرح کے مواد کے ساتھ بیان کرنا ہے، وہ یہ تو سمجھ سکتا ہے. لیکن وہ یہ کہے کہ میں پورے دین کو سمجھ گیا، ایسا نہیں ہو سکتا. دین کے مقاصد کا سمجھنا تجربے پر نہیں، علم کے اوپر موقوف ہے، علم دین پر. اب علم دین کتنا چاہیے اس کے لیے؟ علم دین کے لیے میں عرض کروں گا سب سے پہلے پورا قرآن پاک، پورا قرآن پاک انتہائی غور و خوض کے ساتھ. یعنی وہ جو میں نے پہلے عرض کیا درس قرآن کے لیے، یہاں وہ بھی کفایت نہیں کرے گا. وجہ یہ کہ درس قرآن تو آپ یوں بھی دے سکتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک اٹھایا، تفسیر اٹھائی اور اس میں سے آپ نے اچھی طرح مطالعہ کیا، یاد کیا، اسے بیان کر دیا، درس قرآن ہو گیا. لیکن کیا آپ نے قرآن کو بحثیت مقاصد شرع کے پڑھ لیا؟ ایسا نہیں. اس کے لیے پڑھنے کا انداز جدا ہوگا. اسی طرح احادیث پڑھتے ہیں آپ، احادیث مبارکہ کو پڑھ پڑھ کے پورا ذخیرہ حدیث آپ پڑھ دیتے ہیں، پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ دین کن کاموں کے اندر کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے اور کیوں حکم دے رہا ہے، سیاق و سباق کیا ان چیزوں کا. یہ اس کے بعد اصول فقہ ہے، کیونکہ اصول فقہ کے اندر بہت سارے دین کے ایسی بنیادی چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں کہ جن سے سمجھ آتا ہے کہ یار یہ مقاصد دینی ہیں. اچھا اسی طرح قواعد شرع ہیں، قواعد فقہی ہیں، یعنی ایک اصول فقہ ہوتی ہے، قواعد فقہ ہوتے ہیں. اصول فقہ تو یہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں، اصول شاشیہ، حسامیہ، نور الانوار ہے. اور قواعد فقہ کیا ہیں؟ جیسے الاشباب النظائر یا الموافقات للشاطبی ہے یا اس طرح کی اور کتابیں. ان کے اندر آپ جو چیزیں پڑھتے ہیں جیسے انما الاعمال بالنیات، الامور بمقاصدها، الحرج مدفوع، الخراج بالزمان، یہ مقاصد شرع میں سے چیزیں. المشقۃ تجرب التیسیر، اذا ابتلی ببلیتین فاختار احوانهما، یہ مقاصد شرع میں سے چیزیں آتی. تو اب یہ مقاصد شرع پڑھیں گے جب آپ قواعد فقہیہ پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ نے یہ ساری پڑھ تو نہیں ہے، لیکن وہ کس زمانے پر منطبق ہونی ہے. آپ نے جو چیزیں پڑھی ہیں ان کا انطباق آج سے 200 سال پہلے کے زمانے پر اور انداز میں ہو رہا تھا، 400 سال پہلے کے زمانے پر اور انداز میں ہو رہا تھا، 800 سال پہلے کے زمانے پر اور انداز میں ہو رہا تھا، اور آج کے زمانے پر اور انداز میں ہوگا. آج آپ تبلیغ کریں گے تو آپ اس کے ذرائع بالکل اس کے بدل جائیں گے آپ کے لیے. آج سے 100 سال پہلے کی تبلیغ کے جو ہے وہ ذرائع اور جو انداز تھا وہ کچھ اور ہوگا. تو لہذا اب یہ ساری چیزیں کہ جو علم پڑھ لیا اس کو تجربات کے ساتھ اب اس کو پریکٹیکل کر لینا کہ وہ آپ کی اس میں پریکٹس کے اندر آ جائے کہ آپ نے اس کے اوپر یوں کر کے عمل کیا. اب آپ مقاصد شرع کو سمجھیں. پھر اس کے ساتھ کہ اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ ہے کہ صرف اپنے ہی تجربات کے ساتھ آدمی خاص طور پہ ایک ہی وے کو دیکھتا رہتا ہے، ایک ہی راستے کو دیکھتا رہتا ہے. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ جو سمجھانا چاہتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے. ایک عالم نے ایک کتاب لکھی، اس میں اس نے جو آزادی اور جو تجدید اور جو اس نے وہ کرنا کرانا تھا وہ سارا کر دیا. جوانی کا زمانہ تھا. دوسری کتاب لکھی تو اس کے اندر وہ ٹھنڈے ہو گئے، انداز تبدیل کر دیا، اب تھوڑا سا اور انداز میں بیان کر دیا. تیسری کتاب کے اندر وہ اسی انداز کے اندر لکھنا شروع ہو گئے جس انداز کے اندر ساری دنیا لکھ رہی تھی. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ پہلے ذہن پر کوئی اور چیز سوار تھی تو اسی کے اوپر لکھ دیا، لیکن جب سارا لکھ لیا تو پھر سمجھ آیا کہ نہیں یار، دین کے مقاصد یہ نہیں. پھر اس سے آگے بڑھے تو اور دین کے مقاصد سمجھ آئے، تو پتا چلا نہیں یار وہی انداز صحیح تھا جس پہ سارے لکھ رہے تھے، پھر اسی انداز کے اندر لکھنا شروع کر دیا. تو اب کیا ہوا کہ علم تو تھا، علم تو پورا تھا، تبھی بڑی بڑی کتابیں لکھی، لیکن مقاصد شرع کو سمجھنے کے لیے جو ایک زمانے کا گزرنا چاہیے تھا، ایک تجربات چاہیے تھے، وہ آہستہ آہستہ حاصل ہوئے. تو اب تجربات کے ذریعے اور اس کے ساتھ جو تیسری اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو دین کے مقاصد کو سمجھنے والے، مقاصد شرع کو جو سمجھنے والے علماء ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر سمجھا جائے. اس کے بغیر پہلی اور دوسری چیز بھی کام نہیں آتی. تیسری چیز کہ جو مقاصد شرع کو سمجھنے والے، جیسے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا اعلی حضرت کے خلفاء گزرے، کہ جو دین کے مقاصد کو اتنی باریک بینی سے سمجھتے تھے کہ 100% سمجھ آتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. جیسے اعلی حضرت نے ایک جگہ بیان فرمایا، کئی مثالیں دی ہیں مقاصد شرع کی. ایک جگہ بیان فرمایا کہ سوال ہوا کہ ایک شخص کسی بے نمازی کی عیادت نہیں کرتا، نیک آدمی ہے، پارسا آدمی ہے، بے نمازی کی عیادت نہیں کرتا، بیمار پڑ جائے تو اس پوچھنے میں نہیں جاتا اس کہ بے نمازی ہے میں نہیں جاؤں گا. اب سائل یہ لکھ رہا ہے کہ حالانکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو یہودی کی عیادت کے لیے بھی گئے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہودی کی بھی عیادت کی تھی، بیمار تھا تو اس کے پاس آپ تشریف لے گئے تھے. تو اعلیٰ نے فرمایا کہ دونوں عمل درست ہیں، بے نمازی کی عیادت نہ کرنا، یہودی کی کر لینا، یعنی کہاں یہودی اور پھر بھی عیادت ہو رہی ہے، اور کہاں مسلمان ہے لیکن بے نمازی اور عیادت نہیں کرنی. فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کی جو عیادت فرمائی تھی وہ اس کے تالیف قلب کے لیے اور اس کی ہدایت کے لیے کی تھی، اور نتیجہ بھی یہی ہوا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، تالیف قلب کے لیے اور ہدایت کے لیے. اور یہاں یہ آدمی جو کسی بے نمازی کی عیادت نہیں کرتا، یہ زجر کے طور پہ ہے کہ زجر اس کو یہ ہو کہ یار میرے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس قدر نیک آدمی جو ہے وہ میری عیادت کرنا بھی پسند نہیں کرتا، یہ اس کو زجر ہو تو وہ نماز کی طرف آ جائے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ زجر بھی مقاصد شرع میں سے ہے اور تالیف قلب بھی مقاصد شرع میں سے. تو آپ دیکھیں دو ڈفرنٹ عمل ہیں بالکل، ایک دوسرے کے بالکل بظاہر متضاد ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک مقصد شرع ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد شرع ہے. ہزاروں جگہ پر نرمی کرنا مقصد شرع ہے، لیکن یہ کہہ لیا جائے کہ ہر جگہ نرمی کرنا ہی مقصد شرع، یہ پرلے درجے کی فضول بات ہے. کیا سختی کرنا مقاصد شرع میں سے نہیں؟ گھر کے اندر بے پردگی دیکھے تو غیرت کھانا، تو غیرت جو ہے وہ بڑی ٹھنڈے ٹھاٹ طریقے سے تو نہیں غیرت ہوتی، غیرت غیرت ہی ہوتی ہے، وہ دوسرے انداز میں ہی ہوتی ہے. تو اب یہ کہ سختی کے ساتھ ان کو منع کرے، ان کو معاذ اللہ قتل کر دینا تو جائز نہیں، جیسے آج کل غیرت کے نام پہ قتل ہوتا ہے، لیکن وہاں سختی تو کی جائے گی، سخت الفاظ کے اندر تو سمجھایا جائے گا. تو نرمی سختی دونوں مقاصد شرع میں سے. تو اب کس جگہ پر کس مقام پہ کس صورت میں کون سی چیز مقاصد شرع ہے, اس کے لیے یہ ساری چیزیں چاہیے. اب اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کو حدیث مبارک سے عرض کرتا ہوں. نماز پڑھنا بڑی اہم چیز ہے اور لمبی نماز پڑھنا بھی بڑی اچھی چیز ہے. خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا, لمبی لمبی صورتیں آدمی پڑھے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہی کام اگر وہ جماعت کے اندر کرنا شروع کر دے, یعنی آپ نوافل پڑھے تہجد کے اور تہجد کے نوافل میں آپ کھڑے ہو کے جو ہے وہ دو رکعتوں کے اندر 15 بارے پڑھ دیں, اچھی بات ہے. لیکن یہی کام آپ اگر فجر میں کرنا چاہیں تو امامت کے دوران, کہ میں امامت کروں گا اور پورا پارا پڑھوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن لوگ سنیں, زیادہ سے زیادہ ثواب ملے, ایک ایک عرب پہ 10-10 نیکیاں ملیں. سورہ یاسین پڑھوں گا, 10 قرآن کا ثواب ہے. سورہ ملک پڑھوں گا, عذاب قبر سے نجات ہے. فلاں سورت پڑھوں گا, فلاں فضیلت ہے. یہ اب سارے کے سارے فضائل اور فوائد اور ساری چیزیں جمع کر کے, اور لوگ بھی قرآن سنیں گے, ویسے تو یہ سنتے نہیں ہیں, میں ان کو سنا کے ہی چھوڑوں گا. اب آپ یوں کر کرا کے آپ پڑھیں, آپ پورا پارا پڑھ دیں فجر کے اندر, حرام حرام اگر ان کے اوپر یہ تکلیف دے, اور عام طور پہ تکلیف دے ہوتا ہے, عام طور پہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو جب نمازیوں کے لیے تکلیف دہ ہے, تو اب نماز کے اندر, فرد نماز کے اندر امام صاحب کا دنیا کی خوبصورت ترین آواز کے اندر بھی قرآن پاک بہت زیادہ مقدار میں پڑھنا حرام ہے. وہاں وہی افتان انتا, کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے. ایک صحابی نے یہ کیا کہ عشاء کی نماز یا سورہ بقرہ شروع کر دی, تو پیچھے ایک کسان صحابی تھے, انہوں نے نماز ہی توڑ دی. وہ نماز توڑ کے سرکار کے پاس ہے کہ میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. کیا ہوا؟ ہم سارا دن کھیتی باڑی کر کے آتے ہیں, ٹانگیں ہماری پہلے شل ہو چکی ہوتی ہیں, اور یہاں آ کے سورہ بقرہ جناب سننے کھڑے ہو جائیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے نہیں فرمایا تم نے نماز کیوں توڑی, تمہیں پتہ نہیں تھا نماز نہیں توڑتے. وہ امام کو بلایا, اس کو کہا افتان, کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو کہ لوگ نماز سے بزدل ہو جائیں, لوگ نماز سے متنفر ہو جائیں, لوگ نماز سے دور ہو جائیں. تو وہاں پر لمبی نماز پڑھانے کے اوپر منع کی. اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا معمول مبارک, بخاری شریف کی حدیث ہے, فرمایا کہ میں بعض اوقات نماز شروع کرتا ہوں اور اس میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں نماز کو لمبا کروں, اس میں لمبی صورتیں پڑھوں, رکوع و سجود لمبا کروں, لیکن پھر مجھے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے, تو ان کی ماؤں کا خیال کرتے ہوئے, ان کی ماؤں کا خیال کرتے ہوئے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. کیونکہ پیچھے صحابیات جو ہے وہ جماعت کے اندر کھڑی ہوتی, جیسے فجر کی نماز ہے, جماعت کے اندر صحابیات موجود. اب جس کا بچہ پڑوس کے اندر رو رہا اور اس کو آواز آ رہی ہے, اس کا نماز کے اندر کیا دل لگے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ میں اس ماں کے اپنے بچے پر شفقت کو یاد کر کے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. اور وہ جو پہلی حدیث میں نے افتان انتا والی عرض کی ہے, اس کے اندر بھی الفاظ یہ ہے کہ نمازیوں کے اندر کمزور بھی ہوتا ہے, بوڑھا بھی ہوتا ہے, بچے بھی ہوتے ہیں, ان میں ضعیف بھی ہے, ان کے اندر نساء بھی ہیں, اور ان کے اندر جو ہے وہ کوئی مسافر آدمی بھی ہو سکتا ہے. تو اب مقاصد شرع یہ, تو یہاں مقاصد شرع یہ نہیں ہوں گے کہ یار سارے ماشاءاللہ نیک نیک لوگ جمع ہے تو میں نبی نماز پڑھا دوں. میں نے ایک واقعہ پڑھا سید احمد سید قادمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. اب فرماتے ہیں کہ میرا ایک جگہ لاہور میں بیان تھا, میں نے بیان کیا, بیان کے بعد علماء آپ کی خدمت میں بیٹھ گئے, ساری رات اس میں گزر گئی. صبح جو ہے وہ فجر سے پہلے کہا کہ داتا صاحب حاضری دیتے ہیں, داتا صاحب حاضری دی. داتا صاحب حاضری کے بعد میں نے کہا چلو اب نکلتے ہیں کار کے اندر. نکلے تو تھوڑی سی آگے گئے تو پتہ لگا کہ یہ فجر کی جماعت کا وقت ہو گیا. تو فرمایا کہ نماز پڑھ لیتے ہیں, نماز پڑھ کے پھر جو ہے وہ اللہ طول پھر سفر کر لیں گے. تو فرماتے ہیں کہ میں نماز کے لیے پہنچا, اب امام صاحب نے مجھے دیکھا تو اس نے پہلی رکعت کے اندر سورہ یاسین اور دوسرے میں سورہ ملک پڑھ دی. اب یہ بزرگ شیخ, بوڑھے, ضعیف, کمزور, ساری رات کے جاگے ہوئے, بیان کیا ہوا, لمبا سفر کرنا ہے. فرماتے نماز کے بعد میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے یہ کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں نے کہا کہ قادمی شاہ صاحب آج پیچھے ہیں, چلو لمبی نماز پڑھاتے ہیں, بزرگ آدمی ہے, لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوں. تو اب وہ کہیں کہ تم نے تو یہ کر دیا, میں تو بیمار بوڑھا آدمی, میرا کیا بنا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ مقصد سمجھنا کہ یار بزرگ آدمی ہے وہ ضرور ہی لمبی نماز پڑھتا ہوگا, یہ کیوں ضروری ہے؟ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں, بڑے عرصہ پہلے کی بات ہے. ایک شخص کا مجھے فون آیا تقریباً رات کے 3 بجے. تو میں نے فون دیکھا, وقت دیکھا, میں 3 بجے ہوئے, فجر 6 بجے ہوتی ہے, میں بند کر دیا. اگلے دن 4 بجے آ گیا, میں پھر میں نے بند کر دیا. اگلے دن پھر 4 بجے آ گیا, میں نے تیسرے دن اٹینڈ کیا. میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. وہ جی ایک تھوڑا سا کام ہے آپ سے, مسئلہ پوچھنا تھا اس میں. میں نے یار مسئلہ تو آپ پوچھ لیں لیکن یہ فون کرنے کا کون سا وقت ہے؟ اب اس کا آگے سے جواب, اس نے کہا کہ دیکھیں جی میں دن کے وقت فون کرنے لگتا تھا, پھر میں سمجھتا تھا کہ حضرت بڑے مصروف ہوں گے, تو میں نے 4 بجے فون کیا کہ اب تو تہجد کے لیے اٹھے ہوئے ہوں گے, تو لہٰذا اب فون اٹینڈ کر لیں گے. تو دیکھا نا آپ نے کر بھی لیا. تو میں نے کہا جی میں تہجد کے لیے نہیں اٹھا, میں آپ کے فون کی اذیت سے اٹھا ہوں, آپ دن میں ہی فون کر لیا کریں, میں دن میں ہی فون اٹھا لیا کروں گا, میری تہجد کا انتظار بنا کیا کریں. تو بات یہ ہے کہ لوگ اپنے ذہن سے دوسروں کے حوالے سے کانسیپٹ قائم کریں گے تو پھر اسی طرح کی ہوں گے نا کہ یہ رات کو ساری رات ہی جاگتے ہوں گے, ساری رات ہی نفل پڑھتے ہوں گے, تو ایسا نہیں ہوتا. تو اسی طرح جو علماء یا اہل علم کے اندر جو ہمارا طبقہ ہوتا ہے اس کا بھی مقاصد شرع کو سمجھ لینا کوئی ضروری نہیں. تو مقاصد شرع کو سمجھنے کے لیے میں یہی عرض کروں گا, اس میں جو میں اپنے حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہ قرآن و حدیث اور فتاوی ردویہ شریف اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتابیں جو ہیں یہ جس قدر خوبصورت انداز کے اندر, جس قدر تفصیل کے ساتھ اور جس قدر اچھے انداز کے اندر اس کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے وہ شاید کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملے گا. تو مقاصد شرع کا لفظ جو ہم سنتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے قرآن پاک کا گہرا مطالعہ ہو, احادیث طیبہ کا مطالعہ ہو, تصوف کا مطالعہ ہو, علماء کی سیرتوں کا مطالعہ ہو, اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا مطالعہ ہو, اور اس کے ساتھ جو ہے پھر آدمی خود غور بھی کرے اور جو اس طرح دین کے مقاصد سمجھنے والے علماء ہیں ان کی صحبت کے اندر ان کی صحبت بھی اختیار کرے. یہ ایک عرصہ دراز تک کرے گا تو پھر ہوگا کہ مقاصد شرع اس کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے.
مقاصد شرع سیکھنے کے لیے کثیر مطالعہ چاہیے اور اس کے لیے تو کثیر وقت چاہیے ہوگا. وقت تو ہوتا ہے لیکن ہمارے وقت میں برکت نہیں ہوتی, یعنی بہت سارا وقت ہوتا ہے, کام بہت کم ہوتے ہیں, تو وقت میں برکت کیسے حاصل ہو یا پھر کم وقت میں زیادہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ ارشاد سنیں.
تو کسی آدمی سے اسی طرح کا سوال ہوگا کہ حضور زندگی جو ہے وہ میری 40 سال ہے, 40 سال میں میں کیا کیا کروں گا؟ تو فرمایا تم زندگی 50 سال کر لو, زندگی 50 سال کر لو. اس نے کہا حضور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا, ہر بندہ کر سکتا ہے, 40 سال کی زندگی کو 50 کی کر لے, 50 کو 60 کی کر لے. کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ تم اپنی زندگی میں, اپنی 40 سال کی زندگی میں کتنا وقت جو ہے تم اپنے کسی خاص مقصد کے لیے, کام کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا دانا 5 گھنٹے تو دوں گا. تو فرمایا 7 دینا شروع کر دو, زندگی 50 سال کی ہو جائے گی. تو حقیقت یہی ہے کہ ہماری زندگی میں وقت کی بڑی اچھی ایک مقدار موجود ہوتی ہے, ہمیں استعمال کرنا نہیں آتا. دو چیزیں میں آپ کو عرض کروں گا وقت کے حوالے سے, دو چیزوں کا آپ خیال کریں, آپ کے وقت کے اندر برکت بھی ہوگی اور آپ کم وقت کے اندر زیادہ کام بھی کر سکیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کا بہترین سے بہترین استعمال کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. ایک اگر آپ نے کوئی ڈول ہے, کوئی برتن ہے, آپ نے اس کے اندر پانی ڈالنا ہے اور اس کے نیچے سوراخ ہے, تو اب سوراخ نہ ہوتا تو 5 کلو میں وہ پورا ہو جاتا, لیکن سوراخ ہے تو اب آپ جتنا مرضی ڈال دیں اس کے اندر وہ سارے کا سارا نکلتا رہے گا. یعنی آپ 6 کلو ڈالیں گے تب وہ اوپر پہنچے گا, لیکن 2 منٹ کے بعد پھر نیچے آ جائے گا وہ. تو آپ کے اوقات کے اندر جو وقت آپ کا ایسے گزر جاتا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ کو مقصد نہیں ہوتا, اب اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ یعنی ریکگنائز کرے, اسے پہچانے اور اسے اوائڈ کرے. اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے دین کا کتنا کام کیا, آپ نے کتنی کتابیں لکھی, اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے وہ تائید الہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے ساتھ اسباب ظاہریہ بھی کچھ عمل دخل رکھتے. اب ظاہری اسباب کیا تھے؟ اعلیٰ حضرت کی نیند جو ہے وہ 2.5 گھنٹے تھی. اعلیٰ حضرت کی نیند 2.5 گھنٹے. آپ میں سے کسی کو مشورہ نہیں دوں گا, میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوا کہ آپ میں سے کوئی بھی نیند اپنی 7 گھنٹے سے کم نہ کرے, کم از کم بھی 7 گھنٹے نیند آپ کریں, یعنی 6 کم سے کم ہے لیکن عام طور پہ 7 کم سے کم ہوتی. اب اعلیٰ حضرت جب 2.5 گھنٹے سوتے تھے, اگر 8 گھنٹے سوتے تو وہ جو 5.5 گھنٹے آپ کو اضافی ملے ہوئے تھے نا وہ تو نیند میں چلے جاتے. اس ٹائم میں اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا وہ تو گیا, تو آپ سوتے 2.5 گھنٹے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایک اپنا ایک انعام بھی عطا فرمایا ہوا تھا کہ اتنی دیر میں آپ کی نیند پوری ہو جائے. ایک دوسرے نمبر پر آپ سفر نہیں کرتے تھے. اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا کہ سفر سے مجھے انتہائی کوفت ہوتی, میں سفر کو بالکل پسند نہیں کرتا. اس لیے زندگی بھر میں چند ایک سفر ہے, یعنی حج کے علاوہ جو سفر ہیں ان سے کوفت ہوتی تھی اور وہ چند ایک سفر ہیں. اب آپ سفر کریں گے تو لازمی بات ہے کہ سفر کرنے کے اندر تو مجھے مثال کے طور پہ حیدرآباد ہی جانا ہے, تو میرا ایک دن تو پورا گیا. میں فجر کے بعد نکلوں گا تو میں عشاء سے پہلے کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا, مجھے جانا بھی ہے، مجھے آنا بھی ہے، مجھے وہاں ٹھہرنا بھی ہے، کچھ کام بھی کرنا ہے، تو سفر جو ہے وہ بہت سارا وقت کھا جاتا. اعلیٰ نے فرمایا کہ میں سفر نہیں کرتا. تیسرے نمبر پہ اعلیٰ حضرت تقریریں نہیں کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے. کیوں؟ کہ ایک تقریر کے لیے، ایک بیان کے لیے 5 گھنٹے چاہیے. آپ کو 1.5 سے 2 گھنٹے بیان کے لیے چاہیے، آپ کو 1 گھنٹہ وہاں پہنچنے کے لیے چاہیے، 1 گھنٹہ وہاں سے واپس آنے کے لیے چاہیے، 1 گھنٹہ آپ نے وہاں بیان کرنا ہے، اور بیان کے بعد اگر آپ نے وہاں بیٹھنا ہے، کھانا کھانا ہے، ملاقات کرنی ہے، تو آپ کو 2 گھنٹے مزید چاہیے. تو ایک بیان آپ کا 6 گھنٹے لے گا. اور کثرت کے ساتھ آپ کریں گے، جبکہ آپ کی فیلڈ جو ہے وہ علمی ہے، اور کثرت کے ساتھ آپ بیان کریں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو ہے وہ، آپ کا وہ وقت جو ہے وہ اس کے اندر لگ جائے گا. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ ان 3 کاموں سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچاتے تھے. نتیجہ کیا ہوا کہ نتیجہ تھا نا، آپ نے اتنا زیادہ کام کر لیا، کیونکہ ادھر اتنے سارے سفر نہ کرنے سے بہت سارے دن بچ گئے، بیان نہ کرنے سے بہت سارے دن بچ گئے. ورنہ اعلیٰ حضرت بیان کرنا شروع کر دیتے تو میرے خیال ایک ایک دن میں 4 تو کرنے ہی پڑتے، اور پورے ہندوستان میں کرنے پڑتے، سفر پہ ہی ہوتے اور ہر وقت بیان ہی کرتے. تو یوں اپنے وقت کو بچایا. اب ہم اپنی نیند تو 2.5 گھنٹے نہیں کر سکتے، وہ ہماری 7 گھنٹے ہی ہوگی، لیکن 9 گھنٹے سے تو نیچے آ سکتے ہیں نا، 9 گھنٹے سے نیچے تو آ سکتے ہیں. 9 سے 7 پہ آ جائے تو آپ نے اپنی زندگی کے 2 گھنٹے بچا لیے. اچھا، اسی طریقے سے وہ بلا وجہ کے سفر جس کی حاجت نہیں ہے اور آپ نکلے پڑتے ہیں، یعنی سفر سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کا آنا جانا جو آپ کے اچھے خاصے 8-10 گھنٹے کھا لے گا، آپ نکل کے صدر جا رہے ہیں، آپ جناب ساحل سمندر پہ جا رہے ہیں، آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں، فلاں سے ملنے جا رہے ہیں، دوستوں سے گپ شپ کرنے جا رہے ہیں، یہ والی چیزیں جو یہ آپ اپنا وقت بچائیں. آپ پورے مہینے کا وقت نکالیں گے تو آپ کے اچھے خاصے روزانہ کے 2-2 گھنٹے اس حساب سے بچ جائیں گے، یعنی اوسطاً آپ کے 2 گھنٹے روزانہ بچ جائیں گے. اپنے موبائل کو دیکھیں، موبائل کے اوپر جو وقت صرف ہوتا ہے اس کو ذرا کم کر دیں. اسی طرح اخبار پڑھتے ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا ریڈیوس کریں. ناول وغیرہ کی عادت ہے اس کو ٹوٹلی ختم کر دیں. گپے مارنے کی عادت ہے اس کو بالکل ختم کر دیں. اور جو ہے جو کام آپ وقت بچا کر کر سکتے ہیں، آپ اپنے اپنے اعتبار سے غور کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. تو اپنے وقت کو پہلے نمبر پر بچائیں، تاکہ آپ کے جو علم کا وقت ہے، جو دین کو پڑھنے کا وقت ہے، جو علم کو پڑھنے کا وقت ہے، وہ 3 گھنٹے ہے تو وہ 3 سے 6 پر پہنچ جائے، اور وہ اسی طرح دیگر چیزوں سے بچ کر ہوگا. اب 6 گھنٹے یہ ہو گیا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کو پھر اچھے انداز میں استعمال کریں. پھر وقت کو اچھی، یعنی جو اب مل گیا آپ کو 6 گھنٹے مل گئے، اس 6 کو کیسے استعمال کریں؟ اس 6 کو استعمال کرنے میں بھی یہ ضروری ہے کہ اس کا بہتر سے بہترین نتیجہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اب آپ کو ٹائم ملا ہوا، آپ نے پڑھنا ہے، اب آپ پڑھنے کے لیے وہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں جہاں طرف شور ہوگا، اور پڑھنے کے لیے آپ وہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں جہاں بالکل خاموشی ہوگی. اب دونوں میں فرق ہوگا، یعنی آپ نے 2 گھنٹے تو پڑھنے کے لیے دے دیے، لیکن شور میں اگر 2 گھنٹے دیے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا، اور آپ نے سکون اور خلوت کے اندر دیے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا. اچھا، پھر 2 گھنٹے آپ نے دیے، لیکن اس 2 گھنٹے کے اندر آپ جو ہے نا وہ انتشار ذہنی کا شکار ہے، کبھی اس کتاب کو اٹھا لیا، کبھی اس کو اٹھا لیا، کبھی اس کو اٹھا لیا. اس سے بہتر ہے کہ آپ 2 گھنٹے کے اندر پرٹیکولر 1 یا 2 کتابوں کو پڑھیں، اس کو مکمل کر کے چھوڑیں کہ جو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، جتنا پڑھنا ہے اس کو مکمل کریں، یہ اس کے استعمال کرنے کا زیادہ اچھا انداز ہو جائے گا. اچھا، اسی طرح ایک وقت ہوا جس وقت آپ نشاط میں ہیں، آپ فریش ہیں، آپ کا مائنڈ فریش ہے، اس وقت پڑھنا، اور ایک ہے جب آپ ٹوٹے پھوٹے گرے پڑے اور آپ کی حالت خراب ہے اور بدن جناب آپ کا گر رہا ہے، آپ اس وقت پڑھیں. ان دونوں پڑھنے کے اندر فرق ہوگا. جو پڑھنا آپ کا نشاط فریشنس کے اندر ہوگا وہ اس سے بہت بہتر ہوگا جو تھکاوٹ کے اندر ہو. آپ جو ہے تو اب اس طرح کی چیزوں میں آپ دیکھیں کہ اپنے وقت کو اچھے سے اچھے انداز میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں. یہ 2 باتیں کہ وقت، نمبر 1 تو یہ ہے کہ فضول وقت جو ہے نا وہ بچائیں، نمبر 2 جو وقت آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو اچھے سے اچھے انداز کے اندر استعمال کریں. اب اس کے لیے میں آپ کو 2 جملے عرض کرتا ہوں. یہ 2 جملے جو ہے اگر آپ اپنے کاموں کے اپنے زندگی کے سارے کاموں کے اندر استعمال کریں تو آپ کو بڑا فائدہ دیں گے. نمبر 1 یہ، جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ جیسے آپ مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں آپ، یا کوئی کتاب پڑھنے بیٹھ رہے ہیں، یعنی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ اپنے ذہن میں اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا میرے وقت کا سب سے بہترین مصرف یہی ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں؟ کیا میرے وقت کا سب سے بہترین مصرف یہی ہے جو میں اس وقت کرنے جا رہا ہوں؟ یہ سوال اگر آپ نے اپنے ساتھ باندھ لیا نا، آپ خود بخود سیدھے ہو جائیں گے. یعنی آپ اس کی آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا تو اس کے بعد ممکن نہیں ہوگا کہ آپ کو دوسرا کام کر سکے، کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ نفسیات کے اندر آپ کے بیٹھ جائے گا کہ مجھے بہترین ہی کرنا ہے. تو کیا میرے وقت کا سب سے بہترین مصرف یہی ہے جو اس وقت میں کرنے جا رہا ہوں؟ ایک دوسرا جملہ ہے کہ کہ بہترین لوگ اپنے وقت کو صرف بہترین کاموں میں استعمال کرتے ہیں، بہترین لوگ اپنے وقت کو صرف بہترین کاموں میں استعمال کرتے ہیں، اور نکارا لوگ نکارا کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو جملہ اصل پہلا یہ، دوسرا اس کی ویسے ہی ساتھ جوڑ دیا، اصل پہلا یہ کہ بہترین لوگ اپنے وقت کو بہترین کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ ان دو چیزوں کو سامنے رکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا وقت کیسے بچتا ہے اور آپ اپنے وقت سے زیادہ فائدہ کیسے حاصل کرتے ہیں۔